سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولایی، شیخ العرب عبد العجم عارف بالله، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق، رفیق و صدیق نصف صدی، صدیق وقت، قلندر زمانہ، حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، اے مدینہ
اے نوائے حادثِ رب علی، اے مدینہ اے نوائے حادثِ رب علی، کاروانِ زندگی کو تم نے بانگ رہی، کاروانِ زندگی کو تم نے بانگ رہی، اے مدینہ اے نوائے حادثِ رب علی، کاروانِ زندگی کو تم نے بانگ رہی، شاہِ نورِ غزل نے لہرا وہ فصیل، شاہِ نورِ غزل نے لہرا وہ فصیل، جلوگاہِ مصطفیٰ جارِ نزولِ جبرئیل، جلوگاہِ مصطفیٰ جارِ نزولِ جبرئیل، شاہِ خاک تیری خندق زہر، خاک تیری خندق زہر، سرور دنیا سرور دنیا خاک تیری خندق زہر، سرور دنیا دنیا خوابیدہ ہے جس پر، اے مدینہ اے نوائے حادثِ رب علی، کاروانِ زندگی کو تم نے بانگ رہی، تیری صوبہ حق للت ہے بنانا اولادِ، تیری صوبہ حق للت ہے بنانا اولادِ، تو ہی زندہ حقیقت سے موجوداتِ، تو ہی زندہ حقیقت سے موجوداتِ، تیرے مخلص صابر و شاکر کے سب راتِ، تیرے مضام گشت کر گئے اندھیری راتِ، تیرے مخلص صابر و شاکر کے سب راتِ، تیرے مضام گشت کر گئے اندھیری راتِ، اپنے محموموں کی لالی ہے سروں پر گٹریاں، اپنے محموموں کی لالی ہے سروں پر گٹریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ریاں، اپنے محموموں کی لالی ہے سروں پر گٹریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ریاں، آشنا ہو کر بھی گرگاہی سے بے گانے رہے، فائدہ پھر کیا جب تیرے رند مرمانے رہے، آشنا ہو کر بھی گرگاہی سے بے گانے رہے، فائدہ پھر کیا جب تیرے رند مرمانے رہے، رات بھر جونوں میں اس کے دیوانے رہے، جگ جگ گے شمع پروانے رہے
یوں رہے ہم
جگ جگ گے شمع پروانے رہے شمع جب تیری کرونا ہے تو پھر کیا چاہیے
جب تیرے
اختیار
شونا
چاہیے شمع جب تیری کرونا ہے تو پھر کیا چاہیے
جب تیرے
اختیار شونا
چاہیے
اے مدینہ اے نمائے جلی
کارا
زندگی گو زندگی کلفت ہر نبی پہ میرا رنجور ہے کلفت ہر نبی پہ میرا رنجور ہے
کیا کرے یہ
بندے آج
بہت مجبور ہے
کیا کرے یہ بندے آج
بہت مجبور ہے
کلفت ہر نبی پہ میرا رنجور ہے
کیا کرے
یہ بندے آج
بہت مجبور ہے
اے ہوائے شام مر جانا مجھے
نبی کے
شہر میں
میرا
دور ہے اے ہوائے شام تو مر جانا مجھے منظور ہے
گل نبی کے
شہر میں
میرا
دور ہے ماجرائے پیش آئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ماجرائے آئے
نبی
جان لوگوں پر رو نگاہیں ہو مگر
ہوئے نبی
جان لوگوں
پر رو نگاہیں
ہو مگر
ہوئے نبی
ماجرائے آئے
سرے
ہوئے نبی
جان لوگوں
پر رو نگاہیں
ہو مگر
اے مدینہ اے نوائے
حضرتِ
غنب جلی
کارانِ
زندگی کو
خود بھی
بانگیر رہی
فضائل رمضان سے احادیث مبارکہ کا ترجمہ سنایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے یعنی روزہ نہ رکھے, غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے, اس کا بدل نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے, غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے, اس کا بدل نہیں ہو سکتا. فضائل رمضان ہی میں مشائخ نے روزے کے آداب میں لکھا ہے کہ مشائخ نے روزے کے آداب میں چھ امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے. اول, نگاہ کی حفاظت کے کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے, پھر اجنبی کا کیا ذکر, اور اسی طرح کسی لہو لعب وغیرہ میں ناجائز جگہ نہ پڑے ناجائز جگہ نہ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے، یعنی اپنے کام سے کام رکھے، روزے میں جو ہے بس اللہ کی طرف دھیان رہے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ چغل خوری لغو بکواس غیبت بدگوئی بد کلامی جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر جھگڑا وغیرہ نہ کرے، اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے، اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا، لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے، اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اپنے دانتوں میں خلال کرو، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں، عوام کا ذکر نہیں خواص بھی مبتلا ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں دنیا داروں کی مجالس میں بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں، دین داروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا، اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ ہم تو صرف واقعہ بتا رہے ہیں، سمجھ لیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، حالانکہ وہ 100% غیبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو خبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور ایک درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ استغفر اللہ، احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سخت وعیدیں آئی ہیں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سے کچھ مصدبی روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ بور رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائیں، اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیاہ کار کو بھی محفوظ فرمائیں کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ اللہ کبر و نفرت جہل و غفلت سب تو پینا بدزنی کذب و بد عہدی ریا و بغض و غیبت دشمنی کون بیماری ہے یارب جو نہیں مجھ میں ہوئی عافنی من کل داء واقض عنی حاجتی ان لی قلبا سقیما انت شافی للعلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور یہی اس کا نجات کا طریقہ ہے کہ زیادہ تر خاموش رہے، اور غصہ آئے تو اس کو پی جائے، اور کوئی بات ایسی منہ سے نکالے ہی نہیں، ضرورت کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ سب سے آخر کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے، آنکھ کے بھی گناہ سے، زبان کے گناہ سے، اور دل کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے، سر تاپا اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ مشروطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا پیچھا کیا سراقہ بن مالک نے، سو میں نے اسے دیکھا کہ یا رسول دیکھ کر کہا تو سو میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک شخص نے آ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم کرو، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے سراقہ کے لیے بد دعا کی، سو اس کا گھوڑا پیٹ تک سب زمین میں گھس گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں صاحبوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے، اب دعا کرو میں نجات پاؤں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے طلب کرنے والوں کو میں پھیر دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کے لیے دعا کی، سو اس نے نجات پائی اور پھر گیا، اور جو کوئی اسے ملتا تھا اسے پھیر دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ ادھر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف۔